وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تعالى إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ نے اپنے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے ملفوظات مرتب فرمائے جس کا نام ہے مجالے سے ابرار. دل چاہا کہ آج اس سے تھوڑا سا پڑھا جائے. تو یہ ملفوظات اصل میں حضرت مولانا ابراہیم الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے, جس کو مرتب کیا ہے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گرمی کی شکایت کر رہا ہو اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہو اور پیاس کی شدت سے بدحواس ہو, لیکن جب اسے سائے میں بلایا جائے نہ آئے, جب پنکھا جھلا جائے منع کر دے, ٹھنڈا پانی پلایا جائے انکار کر دے, آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ مجمع سے آواز آئی کہ پاگل کہیں گے. ہاں بھائی, حضرت نے فرمایا, ہاں بھائی آپ لوگوں نے تو بہت ہی سخت لقب دے دیا. واقعی ایسا شخص یا تو جھوٹا ہوگا یا پاگل ہوگا. آج ہم شور کرتے ہیں کہ پریشان ہیں, سکون نہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن سکون کس سے ملے گا؟ جس کے قبضے میں سکون ہے, جس کے قبضے میں عزت ہے, اسی سے تو عزت ملے گی. کیوں صاحب, ترقی جب کسی بڑے سے لی جاتی ہے, تو اس کو راضی کر کے یا ناراض کر کے؟ ظاہر ہے کہ راضی کر کے. اب بتائیے کہ حق تعالی ہمارے بڑے ہیں یا نہیں؟ مجمع سے آواز آئی, بے شک بڑے ہیں. تو بھائی ہم ان کو ناراض کر کے کیسے سکون اور عزت سے رہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اسباب ٹھنڈک نہ اختیار کر رہا ہو اور گرمی سے پریشان بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو پاگل کہتے ہیں. اور ہم حق تعالیٰ کی رضا کے اسباب اختیار نہ کریں بلکہ ناراضگی کے اسباب جمع کریں تو اپنے بارے میں خود ہی آپ لوگ فیصلہ کر لیں, میں کچھ نہ کہوں گا. اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اپنی پیالی سے بھی نکال دیں گے اور اپنے بڑوں کی پیالی سے بھی نکال دیں گے اور اپنے دوستوں کی پیالی کو بھی مکھیوں سے پاک کر دیں گے. حصی مکھی سے جاندار مکھی سے, ظاہراً جو مکھی ہے ظاہر میں نظر آ رہی ہے, سے تو اس قدر احتیاط. اور ہمارے گھروں میں اور دوستوں کے اندر جو منکرات کی مکھیاں گھس رہی ہیں, ان روحانی مکھیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سب لوگ دوستی کا حق سمجھ کر خاموش رہتے ہیں. وہاں تو دوستی کا حق یہ تھا اور یہاں دوستی کا حق یہ ہے کہ بچہ دوزخ میں جائے مگر انگریزی بال اور جاندار تصویر سے نہ بچایا جائے. آج دیکھو وبا چل پڑی, تصاویر سے وہ احتیاط نہیں ہو رہی. اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اب ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, ویڈیوز بھیجتے ہیں, ویڈیوز, چاہے وہ خانہ کعبہ کی ہی ہو اور اس میں طواف کر رہے ہوں لوگ, تو جاندار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اسی طرح سے کوئی کسی کے واز کی بیان کی تقریر کی، اب تھوڑا سا اس میں علماء نے کسی حد تک اگر بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے تو وہ ایک حد تک ہے وہ، لیکن اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آپ بالکل دھڑلنے سے جو ہے تصویر سے احتیاطی ختم کر دیں. لوگ اکابر کی تصاویر کو ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں، دکھاتے ہیں، اکابر کی تصاویر، بزرگوں کی تصاویر، اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے. دیکھو میرے پاس تو یہ یادگار تصویر، یادگار تصویر، تصویر تو تصویر ہے بھائی. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ الحرم الرجم مجدد زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی تصاویر تھیں سب پھاڑ کے جلا کے صاف کر دی. کہ حیات میں تو بھائی ان کی ضرورت تھی، کوئی پاسپورٹ میں کوئی اس میں اس میں ضرورت پڑتی ہے نا بھائی، لیکن اب تو ضرورت نہیں ہے. اور آپ حضرات نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت بہت لوگ تصاویر کو پھیلاتے ہیں، یہ ہمارے فلاں بزرگ کی ہے، یہ ہمارے فلاں بزرگ کی، ہمارے فلاں بزرگ کی، لیکن یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاطی تھی. میں اس کو احتیاطی کہوں گا کہ جس قدر حضرت اس کے پر زور دیتے تھے کہ بھائی احتیاط کرو، اور وہاں خانقاہ میں بھی بار بار اعلان فرماتے رہتے تھے بیان کے دوران بھی اور بعد میں بھی کہ بھائی کوئی تصویر نہ کھینچے، موبائل ضبط ہو جائے گا. اور بعض اوقات موبائل ضبط کیے گئے، اس کو چیک کیا گیا جہاں شک ہوا. تو یہ اسی احتیاط کا نتیجہ کہ کم سے کم میری نظروں سے اب تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تصویر نہیں گزری ہے. ہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ شریف کے حضرت کا جو نشست ہے اس کی تصویر تو بھیجی ہے لوگوں نے، گدا لگا ہوا ہے، صوفہ خالی، ان کو نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو بھائی اسی کو پھیلا دو، خانقاہ اور صوفہ لگا ہوا ہے وہ تصویر بھیج رہے. حضرت رحمۃ اللہ کی تصویر ابھی تک میری نگاہ سے نہیں گزری ہے الحمدللہ. اور کابر تو بھائی سب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ انہوں نے تھوڑی کہا میری تصویر کھینچو، جو کھینچ رہے ہیں وہ ہیں ذمہ دار. لیکن یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاطی کہیں اس کو، اور اس پر مضبوط کریں کہ وہ ان کی تصویر ابھی تک نہیں گزری. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں حضرت نے جو بات فرما رہے ہیں اس کو توجہ چاہیے اس کے اوپر. مگر انگریزی بال اور جاندار تصویر سے نہ بچایا جائے ایک چل پڑا ہے آج کل، جس کو کہتے ہیں آپ واٹس ایپ، اس میں تو بس ہر چیز لوگوں نے سمجھو کہ جائز کر دی، اللہ رحم فرمائے. سینما اور تمام برائیوں سے روک ٹوک نہ ہو. دیکھو بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک کام غلط ہے، گناہ ہے، اب کوئی نادانستگی سے یا چاہنے کے باوجود اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غلطی سے ہو گیا مبتلا، غلط کو غلط جانتا ہے، غلط جانتا کہ غلط ہے یہ، لیکن یہ کہے کہ غلط کو کہے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ آپ اطلاع ہو جاتا ہے ان چیزوں میں، لیکن اس کو غلط سمجھنا ضروری ہے، استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ہو جائے پھر معافی طلب کریں. آگے فرماتے ہیں سینما اور تمام برائیوں سے روک ٹوک نہ ہو. کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے، کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں جوا. شاعر نے ایکر کی ایک جگہ دعوت تھی، دیکھیے اسی بات کی تفصیل آ گئی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا. کس کی دعوت تھی؟ حضرت حدوئی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں ایکر کی ایک جگہ دعوت تھی، بس ایک صاحب نے چالاکی سے فوٹو کھینچ لیا. اچانک روشنی سے میں سمجھ گیا، اچانک روشنی سے میں سمجھ، ایسے جھپکا آتا ہے نا. پہلے تو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا کہ یہ روشنی جو ہوئی ہے کیمرے کی نہ تھی، بجلی کا بلب فیوز ہوا یا بجلی کا تار خراب ہوا. میں نے کہا کہ کیمرہ مجھے دے دیجئے. میں نے اس پر قبضہ کیا اور کہا کہ پوری ریل اس کی میرے سامنے ضائع کرو، ورنہ میں اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھوں گا، اور نہ اس وقت کھانا کھاؤں گا، اور نہ اس وقت کھانا کھاؤں گا، ابھی واپس جاتا ہوں. بس سب کا مزاج ٹھیک ہو گیا. 32 روپے کی تمام ریل تباہ کی گئی. اس زمانے میں 32 کی ہوتی ہوگی بھائی. زندگی بھر کے لیے سبق مل گیا. آج روک ٹوک کی کمی سے برائیاں سیلاب کی طرح پھیلی جا رہی ہیں. ہم لوگوں میں منکرات پر نکیر اور روک ٹوک کی اہمیت باقی نہ رہی. اپنی اولاد کو ایک مکھی جو چائے کی پیالی میں پڑ گئی نگلنے نہ دیں گے، لیکن گناہوں کے روحانی سانپ اور بچھو ان کے پیٹ میں داخل ہو جائیں سب گوارا ہے. سیدھی سی بات ہے نا بھائی، چائے میں کھانے میں مکھی گر جائے، چائے میں گر جائے. حضرت فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں مثال سے کہ دیکھو کوئی گوارا نہیں کرے گا، نہ خود کھانا گوارا کرے گا، نہ اپنے اولاد کے لیے گوارا کرے گا، نہ بچے کے لیے کہ بھائی اس کو نکالو پہلے پھینکو. مصنون طریقہ کیا ہے؟ مصنون طریقہ یہ ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو دوبارہ ڈبکی دو، دوسرا پر بھی اس کا داخل کرو، کیونکہ فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے نا. اور پھر نکال کے پھینک دو. اب اس کو برت سکتے ہیں، برت سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ برتیں. بعض لوگ اس کے ذہن قبول نہیں کرتا، کچھ گر گیا تو بس کھانا نہ کھایا جائے لیکن ضائع نہ کیا جائے، کسی ایسی جگہ کسی مطلب جانور کو کھلا دو مثلا. گرین میں کتنی سہولت ہے بھائی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جو گناہوں کے پٹارے کے پٹارے، اللہ معاف کرے، آج ہمارے گھروں میں میوزک ہر چیز میں، آج ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ نے پلاننگ سے تصاویر کو اور گانے بجانے کو عام کر دیا. بچوں کے خاص طور پر کپڑے ایسے بنا دیے ہیں کہ اس میں تصویریں، اسٹیکر لگا دیتے ہیں ایسی، اس میں کڑھائیاں کر دیتے ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکیں. لیکن تھوڑی کوشش کی جائے تو آدمی بچ سکتا ہے. اگر اس کو خرید ہی لیا مثلا، اس میں آنکھ ہٹا دو مثال کے طور پر. اس طرح سے ہمارے کورس میں جو بچوں کے کورس ہیں یا بڑوں کے کورس ہیں، اس میں جا بجا تصاویر اور کھلونے، اس میں میوزک. کوئی چیز پڑھنے پڑھانے کی بھی ہوگی تو اس میں میوزک ہوگا، موسیقی ہوگی. یہ انہوں نے سازش کے تحت اس میں ڈالا ہے کہ ان کا گھر بچے نہیں. اور گھر تو گھر بھائی، اس وقت تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں، حرمین شریفین محفوظ نہیں. کیسی سازش کی انہوں نے، اور اس سازش میں وہ کتنا کامیاب ہو گئے کہ حرمین شریفین اور ہماری مساجد میں میوزک بج رہے ہیں. کوئی مسجد شاید اس سے خالی نہیں کہ جس میں ہر نماز میں میوزک نہ بجتا ہو موبائل ٹون کے ذریعے سے. اور اب کوئی منع بھی نہیں کرتا، اتنے عادی ہو چکے ہم لوگ، عام بات ہے، کون منع کرے. اور بعض اوقات وہ پوری پوری نماز بجتا رہتا ہے. اب وہ آدمی جو ہے اس کو بند کر رہا ہے بار بار، وہ جو اس کو فون کر رہا ہے، اسے نہ معلوم پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ یہ نماز میں، ادھر وہ کاٹے ادھر پھر وہ ادھر وہ کاٹے وہ پھر ادھر کر دے. یہاں تک کہ بعض نماز سلام تک پتہ چلا وہ میوزک بج رہی ہے بار 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 بار. مسجد کی بے حرمتی الگ, نماز غارت ہوئی الگ, دوسروں کی نمازیں جو گد بنی وہ الگ. اسی کے لیے بندے نے بہت تکلیف کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے جب یہ صورتحال دیکھی ہے تو ایک تجویز دی ہے جو ساتھیوں نے آگے اس کو بھیجا ہے کہ بھائی اعلان کرو نماز کے بعد مسجد میں اعلان کرو تو بھائی یہ نمازی حضرات جو ہیں سادی ٹون استعمال کریں, اتنا اعلان کر دو جہاں بھی نماز پڑھو جس مسجد میں بھی وہاں اعلان کر دو بھائی آپ سے درخواست ہے کہ موبائل میں سادی ٹون استعمال کر لیں. اگر آپ بھول گئے بھی بند کرنا تو اگر سادی ٹون بھی بج گئی تو سادی میں وہ قباحت نہیں ہوگی جو کہ میوزک میں. اول تو بند کر دے آدمی, بہتر تو یہ ضروری کہ بند کر دے, لیکن اگر بھول جاتا ہے نماز میں جلدی میں یاد نہیں رہا اگر بجی بھی تو سادی ٹون بج گئی. تو یہ میری درخواست ہے کہ حضرت آگے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ منکرات پر نقیر کرنا تو اس کو معمول بنایا جائے. اور میری آواز جہاں جہاں پہنچے تمام حضرات سے یہ عرض ہے کہ اس وبا کو اس فتنہ عظیم کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور وہ یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کے لیے وہ دے رہا ہوں آپ کو دعوت کہ بس نماز ختم ہو اور گریبان پکڑیں اور چل نکل ادھر سے میرے, ابھی چل تجھے بتاتا ہوں مسجد کے باہر جو نماز خراب کی ہم لوگوں کی. نہیں بھائی بلکہ اعلان کر دو, ایک اس شخص کو بھی نہ کہو, ایک عموم اعلان کر دو کہ بھائی درخواست ہے کہ مسلمان اور نمازی سادی ٹون استعمال کر لیں, آواز پہنچ جائے گی اس کان میں. دل میں ڈالنے والے اللہ ہے, آپ کسی سے زبردستی تو دین پر عمل نہیں کرا سکتے نا بھائی, یہ تو حکمرانوں کا کام ہے, حکام کا کام ہے, انہیں اللہ نے یہ طاقت دی حکام کو کہ وہ ڈنڈے کے زور سے دین کو نافذ کریں اور جو ہے رعایا سے عمل کروائیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو قیامت میں پوچھے ان سے. ہمارے ایک صدر گزرے ہیں نا پاکستان کے جنہوں نے نماز کا وقفہ دلوایا اداروں میں اور لازم کر دیا کہ نماز ہوگی, نماز پڑھی جائے گی, جماعت کا اہتمام کروا دیا سارے اداروں میں, آرڈر نافذ کر دیا. تو بتاؤ لوگ نمازی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس زمانے میں کتنے لوگ نمازی ہوئے اور اداروں میں ہر ادارے میں جماعت کا اہتمام شروع ہو گیا, مسلح کا اہتمام شروع ہو گیا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی چیز تھی, انہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ ان کا کام ہے. ہم جیسے لوگوں کا بھائی درخواست ہے, درخواست کریں. تو میرے دوستو اسباب رضا اختیار کیجیے اور وہ حق تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے, اور اسباب رضا کی ضد سے بھی بچیے اور وہ نواہی یعنی معاصی سے بچنا ہے. پھر دیکھیں کیا انعامات عطا ہوتے ہیں. حضرت فاضل صاحب فرماتے ہیں تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, تو ہی ہمت ہار ہے. ہاں تو ہی ہمت ہار ہے, ہر قدم پر تو جو رہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں, ہر قدم پر تو جو رہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں, لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. سختی راہ سے نہ ڈر, ہاں ایک ذرا ہمت تو کر, گامزن ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں, گامزن ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں, کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک, کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک, ابتدا کرنا ہے مشکل انتہا مشکل نہیں, ابتدا کرنا ہے مشکل انتہا مشکل نہیں. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو, لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام، اس پر تو کر لے اگر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پارو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پارو. ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، اس سے بچ رہ رہو کہ وہ ہے، کہ ہے وہ سدھ راہ. ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، اس سے بچ رہ رہو کہ ہے وہ سدھ راہ. لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی ہو، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ. پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ. ایک شخص تمام نیک اعمال کرتا ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ دوا تو پیتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا. کیا اس کو شفا ہوگی؟ خود فیصلہ کر لیجئے. دعا میں گڑا رہا ہے لیکن حرام کھاتا ہے اور لباس بھی حرام کا ہے، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جس کا لباس و طعام حرام کا ہو. بھائی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر کوئی گنجائش ہے؟ اگر ایک شخص کی آمدنی حرام ہے تو مضر غذا کھا رہا ہے لیکن غیر مضر کی فکر تو کرے، حلال روزی کی تلاش تو کرے، تدبیر بھی کرے، دعا بھی کرے، بے فکری سے حرام مال اڑاتا نہ رہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، مجذوب صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے جو ایمان لائے تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو ضد ایمان سے بچتے تھے، وہ صحابی کہلائے. دوسرے وہ جس جو ضد ایمان سے نہ بچتے تھے، یعنی کافروں سے بھی دوستی اور میل جول رکھتے تھے، وہ منافقین کہلائے. دیکھیے حضرت کہاں کی بات لائیں، کس طرح سمجھا رہے ہیں. بہت زبردست حضرت کی یہ بات جو ہے، سبحان اللہ. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی اولاد کیوں غیر صالح ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ ضد سے نہ بچے، یعنی بری صحبت میں بھی رہے، اگرچہ صالح ماحول میں پیدا ہوا مگر غیر صالح ماحول میں بھی رہتا ہے، پس نفع مطلوب کیسے حاصل ہوگا؟ دوا اور بد پریزی جب دونوں جمع ہوں گے تو شفا کامل کی توقع رکھنا نادانی ہے. بزرگ نے، اللہ والے نے، اللہ والے کے خادم نے صحبت تو دے دی اپنے اولاد کو اچھی، ٹھیک ہے نا، اپنے تئیں کوشش کر کے صحبت دی، لیکن اب وہ بچے نہیں بچ رہے پوری صحبت سے. وہ جاتے ہیں بار بار، یا ان کے دوست احباب، انہوں نے ایسا ماحول اختیار کیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں غیر صالحیت رہے گی. تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، دیکھو ان کو، اور ان کے بیٹیاں ایسی ہیں، ان کے لڑکے ایسے ہیں، ان کے فلاں ایسے، ان کے فلاں ایسے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے، لیکن اس میں قصور جو ہے وہ ان بزرگ کا یا ان کے اس بزرگ کے خادم کا نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کا خود ہے. وہ کتنا ان کو دیکھے گا بھائی، ہے نا بھائی، 24 گھنٹے تو نہیں نظر رکھ سکتا. پھر بچپن میں رکھ لے گا، چھوٹے میں رکھ لے گا، شیر خوارگی میں رکھے گا، اس کے بعد بچپن میں رکھے گا. جب بچہ بڑا ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو وہ پھر ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا. اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو یا اپنے بزرگوں کی باتوں کو ذہن میں رکھے، اور ایسے اسے دوستی نہ کرے، ایسے ماحول سے میں نہ جائے، کیونکہ اگر چلا گیا جائے گا تو پھر وہ بھی اثرات پڑیں گے اور نقصان ہو جائے گا اس کا، اور لوگ اس کے گھر پہ انگلی اٹھائیں گے اس کے باپ دادا پہ انگلی اٹھائیں گے، بدگمان ہوں گے. لیکن جو بدگمان ہو رہے ہیں ان کے لیے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں یہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی صحبت کے اثرات ہیں، صحبت جیسی اٹھائیں گے ویسی ہوں گے وہ. اس میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ تم ایسے نہ ہو. سیدھی سی بات ہے، جب وہ دنیا کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نیکی اختیار کرو، تقوی سے رہو، تو کیا خدا نہ خاصتا اپنی اولاد کے لیے چاہیں گے کہ یہ سے نیک نہ ہو؟ استغفار کرنا چاہیے. کبھی ایسا خیال آ جائے کسی بزرگ کی اولاد کو دیکھ کر کے تو وہاں استغفار کرے. تو آگے حضرت فرماتے ہیں، اب اس کی اصلاح کی صورت عرض کرتا ہوں کہ فوراً کسی اللہ والے سے، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیجیے اور اپنے حالات سے انہیں اطلاع دے کر مشورہ لیجیے اور اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالی اصلاح کی چند دن کی مشقت کے بعد وہ سکون عطا ہوگا کہ جو سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا. کس چیز کی اصلاح کی کوشش فرما رہے ہیں حضرت بھائی؟ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اصلاح کیجئے، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کیجئے، کیا چیز کی؟ گناہ کو گناہ سمجھنے کی. ابھی جو پیچھے حضرت نے بیان فرمایا وہ یہی بیان فرمایا نا کہ ایک شخص تمام نیک اعمال کرتا ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا. یہ بات چل رہی، باطن بھی ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک. ایک شخص تمام نیک اعمال کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا. نماز کا پکا ہے، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جو منکرات ہیں، نواہی ہیں، اس کے تو وہ توجہ نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو بے پردہ پھرا رہا ہے، اپنے گھر میں پردے کا ماحول نہیں قائم کرتا. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، چچا ذات، خالہ ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات وغیرہ وغیرہ، اپنی عورتوں کو، بچوں بچیوں کو ان سے پردہ نہیں کراتا جو نامحارم ہیں، اور نہ اس کی فکر کرتا ہے. یہ فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں، حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. کاروبار کر رہا ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگ بہت، ماشاءاللہ دین میں بہت، کنڈے کی بجلی استعمال کر کے کارخانے میں استعمال کر رہے ہیں. بتائیے، نمازی بھی، یہ بھی، وہ بھی، فلاں بھی، اور یہ اہتمام نہیں کہ بھئی یہ کنڈے کی بجلی بھی استعمال کر رہے ہیں. ایک مثال نرس کر لوں، ایسے اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں سے نہیں بچتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ دوا تو پیتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا، کیا اس کو شفا ہوگی؟ اور اسی کے لیے آگے فرما رہے ہیں کہ اب اس کی اصلاح کی صورت عرض کرتا ہوں کہ فوراً کسی اللہ والے سے، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیجئے اور اپنے حالات سے انہیں اطلاع دے کر، چھپائیے نہیں، جو برائیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو اپنے بتلا کر مشورہ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے کہ صاحب میں کیا کروں، میں یہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اصلاح کی چند دن کی مشقت کے بعد وہ سکون عطا ہوگا کہ جو سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا. مجاہدے سے نہ گھبرائیے، مجاہدے سے جذب کمال کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ چھوڑ دو، اب وہ تو گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، مثلا کوئی شرابی، انہوں نے کہا بھائی شراب نہیں پینا، اب اس کو تو لت لگی ہوئی ہے، تو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ مجاہدہ آئے گا. کوئی فلم ٹی وی ڈرامے کا عاشق ہے، اس کو مشورہ دیں گے بھائی دیکھو، نہیں دیکھنا فلم، غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو، گانے نہ سنو. اب اس کے تو گٹھی میں پڑا ہوا ہے نا، مثلا عادی ہو چکا ہے، تو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جب تم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو گے، گناہ سے بچو گے، تو مجاہدہ آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ہدایت کے دروازوں کو کھول دیں گے، ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ مجاہدہ جب کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جذب کمال کی صلاحیت پیدا ہوگی، پھر تجلیات الہیہ اس کو ملیں گی. مجاہدے سے نہ گھبرائیے، مجاہدے کے بغیر چھوٹے گا کیسے؟ بے سیدھی سی بات, دیکھو بھائی بچہ ایک عمر کو آتا ہے, اس کو آدھو چھڑواتے ہیں, چھڑاتے ہیں نا بھائی, شیر خوار کے پلاتے ہیں, اس کو چھڑواتے ہیں, اس کو کڑوا کڑوا منہ میں لگا دیتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ اب یہ مجاہدہ نہیں کرایا جائے تو سننے میں آیا کہ بچہ 10-10 سال کا ہو گیا پیتا رہا, بڑے عمر میں پیتا رہا, اس کو چھڑانے کا مجاہدہ نہیں کرایا. تو ایسے گناہ چھڑانے کا مجاہدہ نفس کو کرانا ضروری. حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے تل کی مثال بیان فرمائی تھی کہ جس طرح تل کو پہلے رگڑتے ہیں, بھوسی چھڑاتے ہیں, پھر گلاب کے پھول میں جب رکھتے ہیں تو گلاب کی خاصیت کو تل جذب کر لیتا ہے اور روغن گل بن جاتا. حضرت رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اب یہ تل کا تیل نہیں ہے, گلاب میں جب اس کو بسا دیا تو کیا ہو گیا, روغن گل کہتے ہیں اب اس کو. یہ مہنگا ہے, تل کا تیل سستا ہے, اور یہ روغن گل جس نے گلاب کی صفت لے لی, گلاب کی خوشبو لے لی, گلاب کی صفات لے لی اس کی صحبت میں رہ کر کے, لیکن پہلے کیا کرا ہے, بھوسی چھڑایا, رگڑا لگا کے اوپر سے جو کھال تھی اس کی وہ اتروائی تاکہ اب یہ جذب کرے گا اور روغن گل بن جاتا ہے. خدا تعالی کی راہ میں تکلیف گوارا کرنے کی ہمت کر لیجئے, جو مربی اور شیخ مشورہ دے ہمت سے اس پر عمل کر لیجئے. پھر دیکھیے, اگر تم مثل پتھر کے بے قیمت سخت دل بے حس ہو, لیکن کسی اللہ والے کے پاس جب رہ لوگے تو موتی بن جاؤ گے. یعنی حق تعالی کی معیت اور محبت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے. اور دلیل کیا ہے, تو کہہ جی اس کی دلیل کیا ہے, دلیل عمل ہے, عمل کر کے دیکھو. زیادہ نہیں, مہینہ بھر 40 روز کسی سچے اللہ والے یا ان کے خادم کی صحبت میں آتے رہو اور موازنہ کر لو ایک مہینے پہلے کی کیفیت اور ایک مہینے بعد کی کیفیت, خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے اس کی دلیل. یہ تو آدمی کی کیفیات اور جذبات خود اندازہ دے دیتے ہیں کہ یہاں وہاں پہ جانے سے پہلے کیا تھا اور جانے کے بعد کیا رہا. پھر کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آم کسی کو بتلا رہے ہیں جس نے آم نہیں کھایا, وہ آم ایسی مٹھاس ہوتی ہے, تو کہے گا شہد کی طرح ہوتی ہے, آپ کہیں گے نہیں شہد کی طرح نہیں, شکر کی طرح ہوتی ہے, آپ کہیں گے نہیں شکر کی طرح نہیں, گڑ کی طرح ہوتی ہے, آپ کہیں گے نہیں گڑ کی طرح نہیں ہوتی. پھر بھائی کیسی مٹھاس ہوتی ہے یار, آپ بھی عاجز آ جائیں گے, کس کو سمجھاؤں کیسے اب میں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, ایک پھانک سندری کا یا لنگڑے کا کاٹ کے اس کے منہ میں دے دو, تو سارا گڑ اور شہد اور یہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ذائقہ اس خود بتا دے, بھائی یہ آم ہے, آم کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے سردی کے دنوں میں آم کا ذکر کر رہے ہیں, چلو اللہ میں نصیب فرمائے گرمی تک زندگی دے ہمیں. تو بس اس کی دلیل جو ہے وہ عمل ہے. آدمی ایسی صحبتوں میں جائے گا تو اس کو خود احساس ہوگا, اپنی کمیوں کا کوتاہیوں کا احساس ہونے لگے گا. جس جگہ جا کر اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہونے لگے, فرمایا بس یہ تو تمہیں, اس کی تو پھر قیمت ہی نہیں ہے کوئی, اس جگہ کی پھر کوئی قیمت نہیں ہے, آپ اس جگہ قیمت ادا نہیں کر سکتے. جہاں یہ احساس ہونے لگے کہ ہم خالی ہیں اندر سے, بس ظاہری ظاہر ہے اور زبانی کلامی چل رہا ہے, کیوں بڑائی نہیں نکل رہی. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جن کی کتابیں عربی میں شروع کے وسطی میں پڑھائی جاتی تھی مڈل ایسٹ میں, سعودیہ کے اس میں, کب, آج سے مطلب 100 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں تقریباً, ایسی عربی تھی ندوۃ العلماء کے فارغ, ایسی عربی دانی اور ایسی عربی بولنے والے لوگ, ایسے بڑے عالم, جب انہیں احساس ہوا حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خانقاہ تھانہ بھون, اور جب مجلس میں بیٹھے پہلی مجلس میں رخصتی جب ہوئی ہونے لگی تو فرمایا حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت نے فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی ہمارے یہاں تو اول قدم بھی فنا ہے اور آخر قدم بھی فنا ہے. ہمارے یہاں تو دیکھو بھائی اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, سب سے پہلے تو محتاج میں ہوں اور بعد میں آپ حضرات کو بھی. ہم لوگ سنتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں, یہ ملفوظات بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن یا تو اس پہ ہم غور نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے صحیح طور پر, اس لیے عمل کے وقت میں وہ چیز نہیں آتی سامنے. اس کو سمجھنا ہے کہ فنا کیا چیز ہے. فرمایا ہمارے یہاں تو اول قدم بھی فنا ہے اور آخر قدم بھی فنا ہے, بس فنا ہی فنا ہے. اور فنا کے درجات ہیں یہ سارے. فنا کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا نام, کچھ نہ سمجھنے والا, مٹا دینے والا. عابد ہو کر کے بھی سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ایمان ہونے کے بعد بھی سمجھے کہ میرے اندر تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہے ایمان کی. تو باتیں تھے اس راستے میں جب آؤ گے تو یہاں فنائیت اختیار کرنی پڑے گی, اپنے بڑوں کے سامنے مٹانا پڑے گا. جب کسی کو بڑا بناؤ گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کہو گے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو پاؤ گے, ہے نا. منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ آ کر کے اور منہ بند کر کے چلے جاؤ. اگر تو ان کا حکم ہے کہ منہ بند کر کے آنا منہ بند کر کے جانا ہے تو دوسری بات ہے, لیکن اگر یہ حکم نہیں ہے اور کیوں ہونے لگا ایسا حکم بھائی. جب تک آدمی گھلتا ملتا نہیں ہے, منہ کھلتا نہیں ہے تو دل ملتا نہیں ہے. دل ملنے کے لیے منہ کھلنا چاہیے تو دل ملتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے تحابو تحادو تحفے دو محبت پیدا کرو, حدیث شریف میں آیا. تو منہ سے اچھا بول دینا یہ بھی ایک تحفہ. شیخ کے پاس جانے, اپنے بڑوں کے پاس جانے, کسی بھی کسی بڑے, ہم نے کہا بھائی ہمارے بزرگ ہیں دوست ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, وہاں جا کے با اخلاق اپنے لیے دعا کی درخواست, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی درخواست اور ان کی دلجوئی, تو کیا ہوگا ان کا دل آپ کے لیے کھل جائے گا. اور یہ ہم نے مٹا دیا اپنے آپ, ہم نے کیا کیا مٹایا. اس کو کہتے ہیں مٹانا. باہر میں تو ہم بڑے تھے سیٹ تھے جو کچھ بھی تھے, لیکن ان اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو ہم نے مٹا دیا. ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا تھا لیکن ہم نے کچھ ان سے گفتگو کر لی, کچھ ان کو. تو اب کیا ہوگا, یہ مٹائیت شروع ہوئی یہاں سے. یہاں سے مٹائیت شروع ہوئی. اب مٹائیت شروع ہوئی بس یہی پانا ہے, نفس کو گرا دینا اپنے. یہ بنیاد ہے دین کی. جو نفس کو گرانے لگتا ہے اللہ کے لیے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, پھر کیا کرتے ہیں اللہ میں اس کو بڑھانے لگتے ہیں. تو یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بڑے کے پاس جائیں, ہے نا بھائی, یہ تو اللہ کو معلوم بڑا کون ہے, لیکن ہم نے تو ان کو بڑا سمجھا ہے اور بڑا سمجھنا چاہیے, ہے نا. لیکن اصل تو معاملہ اللہ کی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں بھائی دیکھو جو صوفے بیٹھا ہوا ہے, جو اونچا بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ سوچے, اس کو بھی مراقبے کی تلقین فرمائیے کہ تمہارے اندر اکڑ فونی آنی چاہیے کہ تم بول رہے ہو دوسرے سن رہے ہیں اور تم اونچی جگہ بیٹھے ہو. اس کے لیے مراقبہ تلقین فرمایا کہ پانی کا بلبلہ اوپر ہوتا ہے اور ہیرا نیچے ہوتا ہے. تو جو اوپر بیٹھے تو وہ یہی کہے میں تو وہی بلبلہ ہوں اور یہ ہیرے. لیکن عادت اللہ یہ ہے, طریقت اللہ یہ ہے کہ بھائی کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے, کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے دین آیا, ایسے ہی آیا دین. 1400 برس ہو گئے ہیں, یہ بڑے بڑے نام جو آپ کو نظر آئیں گے ان بزرگوں کے, اللہ والوں کے, انہوں نے سب نے کسی کو اپنا استاد بنایا, کسی کو بڑا بنایا تو جا کے انہوں نے پایا. اور جنہوں نے نہیں بنایا ان کا نام آج نہیں جانتے لوگ. ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ نے کام ان سے لیا ہے کہ جنہوں نے پہلے بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پہلے مربع تو بنو پھر مربی بنو گے. یہاں لوگ مربی بننے کی خواہش کر لیتے ہیں اور مربع نہیں بناتے اپنے آپ کو. تو حضرت نے فرمایا پہلا قدم مٹانا ہے اور آخر قدم بھی مٹانا ہے، مٹاتے ہی رہنا ہے اپنے آپ کو. تو پھر دین کے ہر حکم پہ ماننا آتا ہے، پھر وہاں عقل نہیں چلاتا آدمی، پھر وہاں نفس نہیں چلاتا، پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا. شیخ کی ماننا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے، سنت سیکھنے کے لیے، شریعت سننے کے لیے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے لگے گا ماننے لگے گا ماننے لگے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ والا ہو جائے گا. اور وہ اللہ والا ہے ہی نہیں جو شریعت و سنت نہ سکھائے. جو شریعت سنت نہ سکھائے، دین نہ سکھائے، سنت نہ سکھائے، تو وہ تو اللہ والا ہے ہی نہیں کہیں سے. جو جتنا سنت سکھا رہا ہے، جتنا سنت پر عمل پہ رہا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ والا. سیدھی سی بات، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. یہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایسوں کو اللہ والا سمجھتا ہے کہ جو داڑھی مونچھ صاف ہے، گلے میں مالا ہے، سٹے کا نمبر بتاتے ہیں، تعویذ دے دیتے ہیں، اولاد ہو جائے تعویذ فلاں یہ ہو جائے، محبت میں کامیاب ہو جاؤ اس کا تعویذ. حرام حرام محبت میں کامیاب ہو جاؤ، بھائی یہ پیر صاحب ہیں یہ دیں گے تعویذ، تمہاری معشوقہ مل جائے گی، شادی ہو جائے گی. مطلب ایسے کاموں کو لوگوں نے پیر بنا لیا ہے اور ان کے پاس جاتے بھی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ زمانہ ہے، یہ حالت ہے ہمارے تعلیم کی. اتنا شعور پیدا نہیں ہوا، کیسی تعلیم ہے یہ؟ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج دنیا کہتی ہے مہذب ہے، فرمایا نہیں مہذب نہیں ہے، مؤذب ہیں. آئین آئین سے مؤذب، ہا سے نہیں، مؤذب ہیں، عذاب یافتہ، عقلیں ماری گئی ہیں. اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ پتہ چلا لائن لگائے وہاں پر، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ آدمی شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے. ارے جب یہ شریعت سنت کا پابند نہیں ہے تو یہ اللہ والا کیسے ہو گیا؟ اس کی دعا کیسے قبول ہے اللہ کیا جو تم آئے ہو اسے دعا کرانے کے لیے؟ کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کر رہا نا بھائی. تو خیر، یہ حضرت نے فرمایا دیکھو اس راستے میں اول قدم بھی فنا ہے، آخر قدم بھی فنا ہے. اور اتنی پیچیدگی میں بھی کوئی نہ جائے کہ مطلب یہ فنا ہونا کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہمارے تو اوپر سے جا رہی ہے. تو بھائی سیدھی سی بات سمجھ لو کہ کسی سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے، ختم بات. یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا، کسی کو اپنا بڑا بنا کے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. اس سے انشاءاللہ دین پہ چلنا آ جائے گا، اللہ نے چاہ تو اللہ قبول فرمائے. آج جو حضرت کے ملفوظات پڑھے گئے، کتنی قیمتی باتیں آئیں سامنے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے والا بنا دے، دین پر چلنا والے آسان فرما دے، ہر طرح کے موجودہ اور آئندہ آنے والے فتنوں سے، شرور سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام انك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله ہم سب کے عملی بیٹھنے کو انتہائی قبول فرما لیجیے. یا اللہ تمام آنے والوں کے، تمام حاضرین کے، تمام حاضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائیے. یا اللہ موجودہ اور آئندہ آنے والے فتنوں سے بچائیے. یا اللہ بری صحبت سے بچائیے، معاشرے کے برے اثرات سے بچائیے. یا اللہ اپنا تعلق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما. یا اللہ عبادات کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، ہمارے معاملات درست فرما دے. یا اللہ ہماری آمدنی صحیح فرما دیجئے، حرام سے بچائیے، ناجائز سے بچائیے، مشتبہ سے بچائیے، حلال میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ، رزق حلال برکت والا عطا فرمائیے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر رہے ہیں اور جو وہ گناہ جو انجانے میں کر رہے ہیں سب کو معاف فرما دیجئے، اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، سچی توبہ کرنے والا بنا دیجئے، ہماری توبہ کو کامل فرما دیجئے یا اللہ، جلد سارے گناہ ہم سے چھڑوا دیجئے یا اللہ، آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما، آخرت کا صحیح یا اللہ دھیان نصیب فرما یا اللہ، اطاعت پر ہمیں مضبوط فرما دے، حرام و ناجائز کو چھڑوا دیجئے یا اللہ، دنیا آخرت کی تمام کی تمام خیر برکت بلائیاں بلا استحقاق عطا فرما دیجئے، اور ہر طرح کے شرور سے بچا لیجئے، عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے بچا لیجئے یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے یا اللہ، دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمنیں سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما یا اللہ، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کے اور دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، پورے عالم کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فضل فرما دیجئے، کہ جان و مال، عزت آبرو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، خصوصاً شام و عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، یا اللہ خصوصی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جہاں کہیں اللہ مسلمان پریشان حال ہیں، کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ یا اللہ، غیب سے ان کی مدد فرمائیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما لیجئے، تمام حاضرین و حضرات کی جو بھی جائز مقاصد ہیں اے اللہ، سب کو جاننے والے ہیں، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے، جو مسئلے مسائل حل کر دیجئے، جو پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب.